نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے فساد فی الارض کے اسباب۔ سورہ روم، سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل میں سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا ترتیب وار ترجمہ ہے۔ زمین اور سمندر فساد سے بھر گئے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی رجوع کر لیں، نافرمانی سے اطاعت کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کا خوشحال طبقہ اللہ کے احکامات کے خلاف فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاکہ اس بستی کے رہنے والوں پر ہمارے عذاب کی وعید اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تب ہم اس بستی پر اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں جو اس بستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان آیات بینات سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں جو فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہے، لوٹ کسوٹ ہے، معاشی استحصال ہے، ظلم اور صفاکیت ہے، انسانوں کے ہاتھوں انسان کی تذلیل ہے، احترام انسانیت کا خاتمہ ہے، درندگی اور بہیمیت ہے، شرک اور بدعات اور منکرات کا ایک سیل رواں ہے، اور دنیا کا امن تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اوپر سے قدرتی آفات ہیں، جس میں آندیاں ہیں، طوفان ہیں، قحط سالی ہے، بارشیں اور سیلاب ہیں۔ قرآن کریم نے ان حالات کی منظرکشی ان آیات کے اندر کی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر دنیا کا ہر کونا اور ہر جگہ فساد سے بھر گئی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائش تم پر آتی ہے یا اس زمین میں جو کوئی فساد برپا ہوتا ہے، جو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اس کو ہم نے پہلے سے کتاب مبین کے اندر لکھ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہو کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت اور اس کے ازلی اور ابدی فیصلے کی روشنی میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. گویا کہ ارادہ الہی اور مشیت الہی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب حالات دنیا کے اندر جو کچھ بھی رونما ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک آزمائش رکھی ہوتی ہے, اور فساق اور فجار کے لیے وہ بعض اوقات تنبیہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعذیب اور عذاب کے تازیانے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم امتحان کے لیے تمہیں کچھ خیر اور شر سے آزماتے ہیں, یعنی اچھے حالات اور برے حالات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خیر کا مل جانا یا کسی مصیبت اور پریشانی کا نازل ہو جانا, یہ سب انسان کی آزمائش کے سامان ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہے اس لیے ہے کہ لیبلوکم, وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. تو یہ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گزارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے, اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, دونوں صورتوں میں اجر پاتا ہے. دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بٹی سے نکلتا ہے, یعنی کسی آزمائش اور کسی مصیبت اور کسی پریشانی میں ایک بندہ مومن جب مبتلا ہوتا ہے تو جب وہ اس آزمائش کی بٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے. یہ تو مومن کی کیفیت ہے, لیکن منافق کی حالت اس گدھے کی سی ہوتی ہے جو نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا, کیوں اسے کھولا چھوڑ دیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 کی وضاحت کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے کہ آزمائش مومن کے لیے سراسر خیر ہوتی ہے. جیسا شاعر کہتا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب انسان آزمائش اور مصیبت اور مشکل میں پڑتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ قائم رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسا ایک طالب علم جس سے امتحان لیا جاتا ہے تو اس امتحان کی تیاری اور امتحان کے پرچے دیتے ہوئے اسے کافی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن اس سب کے اندر اس کے لیے بلائی اور خیر ہے کہ اگر وہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. بائیں نہیں بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کی بلندی درجات کا ذریعہ ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر استقامت اختیار کرے. ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ارشاد فرمایا اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور کھیتی باڑی کے نقصانات یا کاروبار اور تجارت کے اندر کساد بازاری اور خسارے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ایسی آزمائش کی گھڑی میں جو لوگ مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کریں گے اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, جو کچھ بھی اللہ کا ہے اور ہر چیز نے انجام کار اللہ ہی کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کلمات مصیبت اور مشکل کی گھڑی میں ادا کرتے ہیں زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بلندی درجات اور کامیابی کی بشارت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المهتدون, یہی صابر و شاکر لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید عنایات اور رحمتوں سے نوازتا ہے, اور حقیقت میں یہی لوگ رائے راست پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ پر ہیں. تو ان آیات سے بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے کہ مومنین صادقین مخلصین جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس پر وہ صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. سورہ احکام میں ارشاد فرمایا فہل یحلق الا القوم الفاسقون، کیا فساق و فجار کے سوا بھی کچھ لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے؟ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا والا نزیکنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، بالیقین ہم عن قریب بعض چھوٹے عذاب ان پر بھیجیں گے، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ اپنے سیاہ کرتوتوں سے باز آ جائیں، رک جائیں، ڈر جائیں، ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو لگتے ہیں، یہ انتباہ ہے، یہ وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشیار کرتا ہے کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ خدا کی نافرمانیوں سے، تاکہ تم بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو فتنے اور فساد رونما ہوتے ہیں، خواہ وہ انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا استحصال اور قتل و غارت گری ہو یا قدرتی آفات کا نزول ہو، اس کا سبب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ارشاد فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کا خوشحال طبقہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاکہ اس بستی کے رہنے والوں پہ ہمارے عذاب کی وعید اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تب اس بستی پر وہ عذاب بھیجا جاتا ہے جو اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی، کسی ملک اور کسی علاقے کا جو خوشحال طبقہ ہے، مترافین ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے خلاف فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اوپر اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں خصوصی طور پر اور پوری دنیا میں عمومی طور پر دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر جو خوشحال طبقہ ہے، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمت فراوانی سے عطا کی ہیں، ان کی اکثریت فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ اس بات کا انتباہ ہے کہ بگاڑ اور فساد اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی بلا اور کوئی بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ خوشحال طبقہ اور جو مترفین ہوتے ہیں، جو کسی قوم کے یا کسی علاقے کے سرکردہ سربراہ لوگ ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عوام الناس، ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے عربی کا مشہور مقولہ ہے، الناس ولا دین ملوکہم، عوام الناس اپنے عمراء اور اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، جیسے ان کا طرز زندگی ہوتا ہے، عوام الناس عموماً اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور حکیمانہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ حکمران کی حیثیت روح کی ہوتی ہے اور عوام الناس کی حیثیت جسم کی ہے، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے اثرات پورے جسم پہ پڑتے ہیں، اور اگر روح صحت مند ہو تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی صحت مندی کی علامت ہے۔ تو حکمرانوں کے بگاڑ اور فساد کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ روح کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا ہے، اور اب جسم یعنی عوام الناس جو اس جسم کی مانند ہیں، تو ان سب کے اندر اس روح کی خرابی کی وجہ سے وہ خرابی جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے، اور یہی کیفیت ہے جس کا آج ہم بالخصوص اپنے ملک کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر میں شاہدہ کر رہے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے اور وبال سے بچنے کی فکر کرو جس کی شامت صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گی جو ظالم ہوں گے، بلکہ عوام اور خاص سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ فتنے ایسے بھی رونما ہوتے ہیں، کچھ بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بھی نازل ہوتی ہیں کہ جن کی گرفت میں صرف وہی مخصوص طبقہ اور وہی لوگ نہیں آتے جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں یا جو ظالم ہوتے ہیں، بلکہ عام لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں، مگر وہ اس کو نہ بدلیں، تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب عام بھیج دے گا جس سے عوام اور خواص میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے، اس کے اسباب کیا تھے، بگاڑ اور فساد کیسے ان کے اندر پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی آدمی برائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، تو دوسرے لوگ اس کو روکتے تھے اور منع کرتے تھے، لیکن جب وہ باز نہ آتا تو اب باز نہ آنے کی صورت میں ان کو طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے تھا؟ ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے، ان سے دوری اختیار کرتے، ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں سے نفرت اور حقارت کا اظہار کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منع کرنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ نشست و برخاست شروع کر دی، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا اور یہ بھی ان جیسے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کفار پر، کافروں پر، انبیاء اور رسولوں کی زبان سے، انبیاء بنی اسرائیل کی زبان سے لعنت بھیجی۔ کیا سبب تھا وہ لعنت بھیجنے کا؟ لعنت، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کسی قوم پہ جب پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا ہے، اب وہ قوم مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے اس کو دور پھینک دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو چکی ہے۔ تو اس کا سبب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ جب ان کے سامنے کوئی برائی ہوتی تھی، جب کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا تھا تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے، کانو لا یتناہون عن منکر، اس منکر سے اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے وہ دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بڑا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی انبیاء اور رسولوں کی زبان سے۔ اب اس امت کا فرض منصبی یہ ہے کہ یہ دنیا سے منکرات کو مٹائے اور معروف کو پھیلائے، نیکی، بلائی اور خیر کو پھیلائے، جو بھی ذرائع اس امت کو حاصل ہیں عوام کے پاس، حکومتوں کے پاس، ان کے ذریعے سے نیکی کو پھیلانا، خیر کو پھیلانا، بلائی کو پھیلانا، اس کی ترویج کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اور شر اور فساد اور منکرات اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو تمام حاصل شدہ ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے مٹانا اور ختم کرنا، یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں تو الٹا کام ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ اور جو کچھ بھی حکومت کے وسائل ہیں ان کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی بے حیا اور منکرات کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے، ہم خدا کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کی بلائیں اور وبائیں انسانوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم کرو گے اور منکر سے منع کرو گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، پھر تم مجھ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمان گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں، بغیر رمضان کے، حج کے دنوں میں، بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، پوری دنیا کی مساجد کے اندر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کے اندر کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا ہے، کیوں؟ ہم نے اپنے فرض منصبی کو بلا دیا ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نیکی اور بلائی اور خیر کو پھیلاتے اور برائی سے منع کرتے اور روکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر بلائیں نازل کریں گا اور تم اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریادوں کو نہیں سنے گا۔ ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب عام نازل کر دے۔ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ہاتھ نہ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر احاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی جو ہے اس کو ظلم سے روکو، خواہ وہ اس کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم اگر ہو تو اس کا ہاتھ روکنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو روکو، اس کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے اوپر عذاب عام نازل کر دے گا۔ ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں نے جس طرح کے ظلم کیے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کو اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے ہم اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کریں؟ جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ ہم ان کے مظالم کے اندر خود شریک کار بن گئے، और उसके नतीजे में आज हमारे मुल्क की जो हालत है वो हमारी आंखों के सामने है। तो हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इस माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मजालिम हुए हैं, मदारस के अंदर तलबा और तालबात के साथ जो जुल्म किए गए, जो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, ये जो खुदा की नाफरमानियां हैं, हुक्मरानों को इन खुदा की नाफरमानियों से बाज रखने और रोकने के लिए, जालिमों का हाथ पकड़ने के लिए हमने इज्तमाही तौर पर क्या अपना फ़र्ज़ अदा किया है? अगर फ़र्ज़ अदा नहीं किया है तो गोया कि हम भी उन मजालिम के अंदर जो है वो शरीकेकार हैं, जिसके नतीजे में आज पूरी कौम मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों से दोचार है। अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी नेकी जो है वो हमारे माशरे में अब भी खासी बड़ी तादाद में पाई जाती है और इनफरादी तौर पर नेकोकार लोगों को भी कमी नहीं है, लेकिन जब माशरे के अंदर मुनकरात एक सैले रवां की तरह फैल रहे हों तो फिर इनफरादी नेकी भी इंसान को अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बचा सकती। एक वाक़या मिलता है, बैहकी ने इसको रवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ फलां बस्ती को उलट दो। जिब्रील वहां पहुंचे तो वहां देखा कि अल्लाह का एक बंदा इतना इबादत गुजार, इतना तहज्जुद गुजार, इतना खुदा से तौबा इस्तगफार करने वाला कि हदीस में आता है कि उसने पलक झपकने में जितना वक्त लगता है इतनी देर के लिए भी कभी खुदा की नाफरमानी नहीं की। तो जिब्रील ने पूछा कि या रब्बुल आलमीन इस बंदे को कैसे बचाया जाए, तूने हुक्म दिया है कि इस बस्ती को उलट दूं, तो इसमें तो बड़ा साले आदमी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इसको भी उलट दो और बस्ती को भी उलट दो, इसलिए कि जब इसके सामने बुराइयां होती थी तो कभी इसके माथे पर शिकन नहीं पड़ती थी। लम यतमार फिया वजहहु साअतुन कत फइन वजहहु लम यतमार फिया साअतुन कत, कभी इसके माथे पर शिकन नहीं पड़ती थी, जब यह बुराई को देखता था तो उसको नागवार भी नहीं गुजरती थी, यह अपनी तहज्जुद गुजारी और तस्बीह खानी के अंदर जो है वो पड़ा लगा रहता था। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं, उसके लिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए हुए हैं जो हर वक्त उसकी तस्बीह और हमदो सना कर रहे हैं। अल्लाह को इंसान से जो चीज मतलूब है वो ये है कि इंसान अगर किसी बुराई को देखे तो जैसा कि हदीस में आता है, मर रा मिनकुन मुनकरन फलयुगय्यिर हु बियदि, सबसे पहला मर्तबा ईमान का तो यह है कि हाथ की कुव्वत और ताकत से उस बुराई से रोके और मना करे। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसाने, अगर उसकी कुव्वत और ताकत नहीं रखता, उसकी इस्तदाद उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो अपनी जबान से उस बुराई से रोके और मना करे। फ़इल्लम यस्तते फ़बिकल्ब ही वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, इरशाद फरमाया अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो वो कम अज़ कम अपने दिल से उस बुराई को बुरा जाने और दिल से और दिमाग से वो मनसूबे बनाए कि किस तरीके से इस बुराई का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन फरमाया कि दिल से सिर्फ बुराई को बुरा जानना अज़ाफ़ुल ईमान, ज़ईफ़ तरीन ईमान है, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अभी हदीस मुबारक को अपने सामने रखें और उसके बाद हम में से हर एक अपने अपने ईमान का जायजा ले कि हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे अपने माशरे में जब बुराइयों को देखते हैं तो उसके ऊपर हमारा तर्ज अमल क्या होता है। अगर हम हाथ से भी नहीं रोकते, अगर हम जबान से भी मजम्मत नहीं करते और सिर्फ दिल से बुराई को बुरा जानते हैं तो हम ईमान के उस तीसरे और आखिरी और ज़ईफ तरीन दर्जे के ऊपर हैं। और अगर खुदा ना खास्ता बुराई को हम नागवार भी नहीं समझते और बाज़ औक़ात उसी बुराई के अंदर खुद भी शामिल होकर उसका पार्ट और हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ईमान के क्या मानी बाकी रह जाते हैं, फिर तो ईमान का कोई दर्जा भी बाकी नहीं रह जाता। बल्कि दूसरी रवायत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि फिर तो ले इसके बाद तो एक राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं होता। तो इन आयात और अहादीस की रोशनी में हम अपनी मुल्की सूरत हाल और अपने हालात का जायज़ा लें और तज़िया करें कि जो कुछ भी हो रहा है, ख्वाह वो कत्लोगारी हो, गारतगरी हो, ख्वाह वो ज़ालमों का तसल्लत हो, ख्वाह वो इंसानों का जो नाहक खून बह रहा है वो हो रहा है, या कुदरत की तरफ से कभी जलजले आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, कभी कहत पड़ जाता है, कभी कोई और सूरत हाल होती है, तो इनके असबाब क्या हैं। ज़ाहिर है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी ये बातें बिल्कुल आया हैं, वाज़े हैं, रोशन दलीलें हैं कि ये इंसानों की बदामालियों का नतीजा है, अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात से रूगर्दानी का नतीजा है। फितरत अफराद से अगमाद तो कर लेती है, फितरत अफराद से अगमाद तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ। इनफरादी तौर पर लोग जब बुराई करते हैं तो वो बुराई छुपी हुई होती है, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عام طور پر گرفت نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرتا ہے. لیکن جب کوئی قوم یا قوم کا خوشحال طبقہ یا قوم کی لیڈرشپ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور قیادت کرنے والے لوگ خدا اور رسول کی نافرمانیوں پہ اتر آئیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کا صحیح تجزیہ کیا جائے اور اس کے بعد صحیح رائے عمل اختیار کیا جائے. اور رائے عمل اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها، اس امت کے ابتدائی دور کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی، اس کے آخری دور میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اس کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی، اور وہ چیز ہے قرآن مجید، فرقان حمید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت. جب تک ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نہیں اپنائیں گے، ہمیں اس دنیا کی ذلت اور رسوائی سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، یقیناً جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس بات کے آرزو مند اور خواہش مند ہیں کہ مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلے، ان کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کس طریقے سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے؟ کبھی میراتھن ریس کے ذریعے سے خواتین کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں خواتین جس طرح اڑیاں لباس پہن کر چلتی پھرتی ہیں، وہ بھی فحاشی اڑیانی اور بے حیائی کی ایک تشہیر کی صورت ہے. اور پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اشتہار بازی ہے، اس کے ذریعے سے کس طریقے سے عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور پھر ذرائع ابلاغ جس میں بالخصوص ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، اس نے رہی کئی صحیح کسر بھی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر نہیں برسے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے یہ سب مصیبتیں اور پریشانیاں جن سے آج انسان دوچار ہے. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت مبارکہ ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں. کس بات سے ڈریں؟ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، اللہ انہیں کسی فتنے، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی آزمائش میں ڈال دے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ ان کو دردناک عذاب دے. کس کے نتیجے میں؟ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس فتنے کا ذکر کیا ہے کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس فتنے سے ایک مراد تو بد امنی ہے جس سے آج میں اور آپ دو چار ہیں. دنیا میں انسان کا امن اور سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے. شاید ہی دنیا کے اندر کوئی انسان یا کوئی قوم ایسی ہو جو آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہی ہو. تو دنیا کے اندر جو بدامنی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی. دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ باہمی جنگ و جدال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبتلا کر دے گا، اور اس کیفیت سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں. محکومی اور غلامی جو ہے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی. بدترین محکومی اور غلامی کے اندر امت مسلمہ اور بالخصوص ہم پاکستان کے مسلمان مبتلا ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ پھر ظالموں کا تمہارے اوپر تسلط قائم ہو جائے گا. خود ہمارے صفوں کے اندر سے ایسے ظالم حکمران ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں کہ جن کو نہ بچوں اور عورتوں پہ رحم آتا ہے، نہ مدرسوں اور مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ انہیں کوئی ترس آتا ہے. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے جو میری بات کی مخالفت کرے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، جو میری بات کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے. تو اگر ہم اس بات پہ 60-61 سال سے پاکستان بننے کے بعد کمر بستہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہونے دینا ہے، ہم نے اس پہ کمر باندھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی. ہمارا حال کیا ہے؟ خدا اور رسول اگر کہتے ہیں کہ سود چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ معاشی نظام نہیں چلتا. اگر اللہ اور رسول کے احکامات یہ ہیں کہ جھوٹ مت بولو، تو ہم نے اپنے لیے سچ کو حرام کیا ہوا ہے. اگر خدا اور رسول حرام کھانے سے منع کرتے اور روکتے ہیں، تو ہم نے حلال نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے. جو ملک کی صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اگر خدا اور رسول ہمیں دیانتداری اور امانت کا پاس رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہمارے ہاش معاشرے میں حال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خائن اور بددیانت ہے وہ سب سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں خدا اور رسول کے احکامات کے ساتھ؟ تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شرابیں پینے لگیں، گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے، پس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بات ارشاد فرما دی، اس سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زنا کو لوگوں نے اپنے لیے کس طریقے سے حلال کر لیا؟ اب تو فاشی عریانی اور بے حیائی آدمی چھپ کر نہیں کر رہا ہے، اس کو فخریہ اور اعلانیہ کر رہا ہے، اور حکمرانوں تک ایسی باتوں کا اظہار کر رہے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ کسی مسلمان حکومت کا سربراہ بن سکے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. کیسے ذلیل ترین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مناصب تک پہنچا دیا ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. اس آئینے کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تصویر ضرور دیکھنی چاہیے. جس شخص نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا، وہ پھر عرض کرتا ہے کہ کیا یہ زلزلہ عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل ایمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، جو صالحین اس میں جاں بحق ہو جائیں ان کے لیے رحمت ہے، یعنی شہادت کا مرتبہ ہے، البتہ کافروں کے لیے تو زلزلہ قہر الہی بن کر آتا ہے. فساق و فجار کے لیے، کافروں کے لیے یہ عذاب اور قہر الہی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ زمین تو ساکن ہو جا. اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، اور اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے رک گئے. تو اس سے کیا اندیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کہ انسانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زمین کانپتی ہے، تو تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، اور اس معافی مانگنے کے نتیجے میں، برائی سے باز آنے کے نتیجے میں، توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے تم بچ سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو یہ عہد پہ تھے، زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، آپ نے زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور زمین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیوں کانپ رہی ہو؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ اور زلزلہ رک گیا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اور ناانصافیوں کی وجہ سے زمین کانپتی ہے، زلزلے برپا ہوتے ہیں. جدید سائنس اور ماڈرن قسم کے دانشور اس کی مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی اپنی جگہ کوئی حیثیت ہو، لیکن قرآن و سنت کی ان روشن تعلیمات کے بعد اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس زمین میں جو کچھ بھی فساد برپا ہوتے ہیں، جو آندیاں ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، حکمرانوں کا ظلم و جور ہے، جبر ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ خدا اور رسول کے احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین دسائے جانے، ذرا اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے روایت کیا ہے، توجہ سے سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں زمین دسائے جانے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسنے کا عذاب بھی ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کب ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جب گانے والی عورتیں، گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں پی جانے لگیں گی تو پھر ایسا ہوگا۔ آج میں اس میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی ہے؟ آلات موسیقی، گانے بجانے والیاں، گانے بجانے والے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منشیات، یہ تو سارے عام استعمال ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہوں گے کہ جب کہیں شراب پکڑی جاتی ہے، چھاپا مارا جاتا ہے، تو اس کے بعد حکمران، بس وہ ایک لگا بندہ، ان کا بیان ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غیر ملکی شراب پکڑی گئی، اور کبھی کہتے ہیں کہ غیر قانونی شراب پکڑی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانونی شراب بھی ہے۔ قانونی شراب کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے حکمران شراب کے پرمٹ جاری کرتے ہیں، تو کیا ان شراب کے پرمٹ جاری کرنے والوں پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار نہیں پڑے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو قانونی شراب وہ ہوتی ہے ان کے نزدیک کہ جس کے بنانے کے لیے انہوں نے کسی کو پرمٹ جاری کر دیا، وہ قانونی شراب ہے، اس کے بنانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جس چیز کے اوپر اللہ کے رسول لعنت بھیجیں، اس کے پرمٹ ہمارے حکمران جاری کریں، اور پھر بھی اسلام کا دعویٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایت کے برق گرتی ہے بیچارے مسلمان پر، کہ واقعی ہم بیچارے ہیں، ہم نے خدا سے جو منافقانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، یہ اس کی پاداش میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک بات میں نے آج سے 3 سال پہلے، جب آزاد کشمیر اور پاکستان کے علاقوں میں خوفناک زلزلہ آیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی، میں اپنے انہی الفاظ کو ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے جرائم میں فرنٹ لائن کے اتحادی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی کہیں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر کے مجرم تو نہیں بن گئے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مجرم اگر ہے تو وہ ہے، اور ہم اس کے دست و بازو بن کر خدا کے نزدیک کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے نمبر کے مجرم بن گئے ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جب مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں اس بات کو مزید کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں، یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ طوفان، ان کے آنے کے اسباب کیا ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 15 خصلتیں، ذرا ان کو توجہ سے سنیے، نوٹ کیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک خصلت ایسی نہیں ہے جو باقی رہ گئی ہو، تو پھر مصیبتیں نازل نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، حکمرانوں نے سرکاری مال کو اپنی ذاتی ملکیت بنایا ہوا ہے، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی ہونے لگے، آدمی دوستوں سے بلائی کرے اور اپنے باپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، مساجد میں شور برپا ہو، قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا لیڈر بن جائے، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے، نشہ اور اشیاء کا استعمال کھلم کھلا ہونے لگے، مرد ریشم پہننے لگیں، آلات موسیقی عام ہو جائیں، گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائیں، اگلے وقتوں کے لوگوں پر لان تان کیا جانے لگے، ارشاد ہوا جب ایسا ہو تو چاہیے کہ ہر وقت عذاب الہی کا لوگ انتظار کریں، خواب و عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آئے، زلزلے کی صورت میں آئے، یا اصحاب سبت کی طرح صورت مسخ ہونے کی شکل میں آئے۔ رواہ ترمذی۔ یعنی کسی بھی اگر جب دنیا کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں رونما ہو سکتا ہے، اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اسباب اس حدیث مبارکہ میں بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی، تمہارے جوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے لیے بڑی عجیب و غریب تھی، وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی، ہمارے نوجوان باغی اور نافرمان ہو جائیں گے اور ہم جہاد چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ایسے وقت بھی آنے والا ہے؟ کیا ایسے حالات بھی پیدا ہونے والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے، یعنی یہ جو میں خبر تمہیں دے رہا ہوں، اس سے بھی حالات زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جیسا میں عرض کر چکا ہوں جو اس امت کا فرض منصبی ہے، نیکی کی طرف دعوت دینا اور بلانا اور برائی سے منع کرنا اور روکنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ فرض منصبی، تمہارا مقصد حیات جو ہے اس سے جب تم غافل ہو جاؤ گے اور یہ کام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چھوڑ دو گے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ہم اپنا جو مقصد حیات ہے اس کو اس سے ہی غافل ہو جائیں گے، ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کی اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی چھوڑ دیں گے، ہم جہاد بھی چھوڑ دیں گے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران، ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ذرائع ابلاغ منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کی مندرکشی 14 صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو میں ان کے لیے ایسا فتنہ پیدا کروں گا جس میں صاحبان عقل و دانش حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ عقل اور سمجھ بوجھ اور فہم و فراست جواب دے گئی ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ فتنے پہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ لیکن اسباب اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے واضح اور روشن ہیں۔ ذلت اور محکومی اور ظلم و جبر کی حکمرانی کا تسلط، اس کے اسباب کسی حد تک بیان ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ مزید عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، اور دین کے لیے محنت کرنا اور مالی اور جانی قربانی کرنا چھوڑ دو گے، ہمارا مقصد حیات یہ تھا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہی دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا اور اس میں اپنے مال اور جان کو لگانا اور کھپانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کھڑا کیا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اسی کے مقصد کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا آبادا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ کس لیے بیعت کی ہے؟ بیعت تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن نذرانے بٹورنے کے لیے، نیازیں وصول کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا آبادا، جب تک ہمارے جسموں کے اندر روح باقی ہے اس وقت تک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، مالی اور جانی قربانیاں کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی زندگیوں کا مشن تھا۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر اسلام غالب ہوا۔ جب ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دیا، جانی اور مالی قربانیاں چھوڑ دیں، ہم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، مال سے محبت کرنے والے بن گئے، موت سے ہمیں ڈر لگنے لگا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا جو مسلمان کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش ہو سکتی تھی، اس سے ہم منحرف ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ دین کے لیے محنت کرنا، مالی قربانی کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک اپنے دین کی طرف واپس لوٹ کر اور پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ اگر ہم اس ذلت اور محکومی اور رسوائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی طرف واپس لوٹیں، واپس پلٹیں، اپنی اصل کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے رہنماؤں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر خود ساختہ احکام نافذ کیے ہوں اور اللہ نے اس قوم کو جنگ و جدال اور مشکلات میں مبتلا نہ کر دیا ہو۔ کیا بات ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع تو کریں، مطالعہ کریں، قرآن کے اوپر غور و تدبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک کے حکمران، اس قوم کے رہنماؤں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر خود ساختہ احکامات نافذ کر دیے ہوں تو اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ و جدال نہ پیدا کر دیا ہو۔ آج جس جنگ و جدال کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہم نے یہ خطۂ زمین، یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ اور رسول کی شریعت کے نفاذ کے لیے، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، لیکن ہم نے وہاں کیا کچھ نہیں کیا؟ سب کچھ ہمیں معلوم ہے، اور جس نفاق کے پودے کو ہم نے وہاں پرورش کیا اس کے کڑوے کسیلے پھل جو ہیں وہ پک چکے ہیں اور وہ کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جس ملک کی صورتحال ہے یہ اس منافقت کے پھل ہیں جو اب پک چکے ہیں۔ بدیانتی ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، خدا اور رسول کی نافرمانیاں ہیں، فحاشی عریانی بے حیائی ہے، منکرات کا ایک سیلاب ہے، حرام خوریاں ہیں، رشوتیں ہیں، ظلم ہے، استحصال ہے، مہنگائی ہے، بد امنی ہے، قتل و غارت کرے کس کی چیز کا انسان نام لے، یہ ساری خدا کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جب قبیلہ کا فاسق و فاجر شخص ان کی سرداری کرے، جب قوم کا رذیل ترین شخص اس کا زعیم و رئیس ہو، جب اس شخص کی عزت کی جائے جس کے شر سے بچنا مقصود ہو، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی کا ظہور اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ لوگ ایسے کاموں کو اعلانیہ ارتکاب کرنے لگیں تو اس قوم میں ان بیماریوں کا ظہور نہ ہوا ہو جو ان کے باپ دادا میں موجود نہ تھی۔ میں اور آپ بہت ساری آج بیماریوں کا نام لیتے ہیں جن کے نام ہمارے باپ دادا نے نہیں سنے تھے، کیا اسباب ہیں ان کے؟ لوگ کچھ بھی اسباب بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اطلاع ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم میں فحاشی بے حیائی کا ظہور اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ لوگ اعلانیہ فحاشی بے حیائی کا اظہار کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جن کے نام بھی ان کے باپ دادا نے نہیں سنے تھے۔ یہ طبرانی کی طویل روایت ہے اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے ناپ تول میں کمی شروع کر دی ہو اور اسے قید سالی، گرانی یعنی مہنگائی، سخت محنت اور مشقت اور حکمرانوں کے ظلم و جور نے اپنی گرفت میں نہ لے لیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب ہم اٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں اور عبرت کے لیے اگر ہم صرف سورہ اعراف کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو شاید ہمارے لیے کافی ہو جائے اور ہمیں اسی سے عبرت مل جائے، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کے جو اسباب بیان کرتا ہے، قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شرک و بت پرستی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ان کی نمایاں خامی اور کمزوری تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ قوم لوط کیسی بدکرداری کے اندر مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، شرک اور بت پرستی کی وجہ سے قوموں کے اوپر عذاب آئے۔ آج وہ کون سا عیب ہے جو ہم پر انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے اندر موجود نہیں ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، یہ تو خدا کی نظر رحمت ہے کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بڑے عذاب سے پہلے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں نیکوکاروں کی کمی نہیں ہے، لیکن نیک لوگ اور صالح لوگ انفرادی نیکی کے مگن ہیں۔ چاہے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، مل کر اس منکر کا مقابلہ کریں۔ اللہ کی نافرمانیوں کا مقابلہ انفرادی طور پر نہیں کیا جا سکتا، مجتمع ہو کر اجتماعی طور پر ان نافرمانیوں کا اور منکرات کے اس سیلاب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ظالموں کے ہاتھ پکڑے اور روکے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی قوم نے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیا ہو اور اسے آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اگر مویشی نہ ہوں تو ایسے لوگوں پر بارش بالکل بند کر دی جائے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں تو عام طور پر یہ تجزیہ آ رہا ہے کہ مسلمان ملکوں میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کی اکثریت صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ورنہ مسلمان ملکوں کے اندر سے غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا عہد توڑ ڈالا ہو اور اس پر غیروں کو دشمن بنا کر مسلط نہ کر دیا گیا ہو اور وہ اس قوم کے اموال کا ایک حصہ نہ چھین لیں، عہد کو توڑ ڈالا ہو۔ ہمارے آبا و اجداد نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک خطۂ زمین مل جائے، ہمیں آزادی کی نعمت مل جائے، تو ہم وہاں تیرے دین اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں 61 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعہدی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس قوم کے مال و اموال کو اڑا کر لے جاتے ہیں. ہمارے اوپر ایسا دشمن مسلط ہوا کہ ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہم سے جدا کر دیا گیا. اور اس کے بعد موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کی دولت کا ایک بڑا حصہ حکمرانوں نے لوٹ کر باہر جا کر بینکوں میں رکھا ہوا ہے. اور آج دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک اور حکومت امریکہ مسلمانوں کی دولت کے اوپر جو ہے نہ صرف یہ کہ عیاشیاں کر رہا ہے بلکہ اسی دولت کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈال رہا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ حال ہی میں جو صورتحال اس کی معاشی سامنے آئی ہے وہ لرز کر رہ گیا ہے. اور اس نے مسلمان حکمرانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان مسلمانوں کے اموال اور ان کی جائیدادیں ان کو اڑا کر لے جاتے ہیں. کس کس طریقے سے ان کو اڑایا جا رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. ارشاد فرمایا جو ہماری نصیحت سے جو ہماری کتاب ہدایت سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. آج دنیا میں مسلمان کا جینا تنگ ہو گیا ہے, زندگی کٹھن اور مشکل ہو گئی ہے. حالانکہ ہمارے پاس وسائل کی تو کوئی کمی نہیں, لیکن سبب کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ کی کتاب ہدایت اس کے درس نصیحت سے منہ موڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے تنگ ہو کر رہ گئی. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے آیت مبارکہ سورہ نور کی, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ترجمہ پیش کرتا ہوں, تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا, اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا جو اس کا پسندیدہ دین ہے. اس کا پسندیدہ دین دین اسلام. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے اس پسندیدہ دین کو مضبوط کر دوں گا اور ان کی حالت خوف کی جو حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں, کسی کو بھی میرا شریک نہ بنائیں, اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان فاسق اور فاجر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کو, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو جو شرک سے باز آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں, ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں امن اور سکون نصیب کرے گا اور دین پر چلنا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے گا. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی ہیں ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات سے انحراف اور بغاوت کے نتیجے میں خشکی اور سمندر سب فساد سے بھر گئے ہیں. مصیبت آزمائش جانی اور مالی نقصان مومنین صادقین کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے اور فساق و فجار کے لیے عبرت کا تازیانہ ہے. قدرتی آفات کے ذریعے جاں بحق ہونے والے مومنین صادقین شہادت کے مرتبے پر فائز کیے جاتے ہیں اور فساق و فجار اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں جن کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ زندہ بچتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں تو یہ آزمائش ان کے حق میں سراسر خیر اور رحمت ہے, اور جو فسق و فجور پر قائم رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ دینی فریضہ ہے جس کے ترک کرنے سے منکرات پھیلتے ہیں, اللہ کی ناراضگی اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. انفرادی اور اجتماعی زندگی میں شریعت کے احکامات پر عمل کے نتیجے میں دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے, جبکہ اللہ کے احکامات سے روح گردانی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں انسانوں پر وبال آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی اور اپنی اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.